وائس آف امریکا واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں بگاڑ کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوتی۔ پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بات پیر کو پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے دو روزہ غیر سرکاری مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسے وقت میں کہی جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں کسی پیش رفت کے نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا سود مند نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بقول افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے۔ امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا مکمل ہونے کے بعد امریکہ کا افغان افواج کو فضائی مدد فراہم کرنے کا ارادہ نہیں ہے۔ جنرل فرینک میکنزی نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو میں کہا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد کوئی کاروائی صرف تب کی جائے گی جب معلوم ہوگا کہ کوئی وہاں سے امریکی سرزمین پر یا ہمارے اتحادیوں یا شراکت داروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ جنرل میکنزی نے کہا کہ افغانستان سے انخلا ایک اہم موقع ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی کمان بلکہ امریکی ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کے وسائل پر بھی دباؤ ہے۔ جنرل میکنزی کا کہنا تھا کہ منصوبے مکمل تیار ہیں لیکن ان کی تفصیلات محکمہ دفاع جاری کر سکتا ہے۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل یانس اسٹالٹنبرگ نے برسلز اجلاس سے قبل کہا ہے کہ ہم افغانستان میں ہوائی اڈے سمیت اہم انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے اور وہاں مدد فراہم کرنے کے طریقوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تبادلہ خیال میں امریکہ، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں اپنا فوجی مشن مکمل کر لیا ہے لیکن ہم اس ملک کی سلامتی اور دفاعی افواج کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ سربراہی اجلاس آج پیر کے روز برسلز میں منعقد ہو رہا ہے۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج برسلز میں نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں، جس کا مقصد روس اور چین کے اشتعال انگیز اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کرنا ہے۔ وہ اس موقع پر 30 رکنی اتحاد کو امریکی حمایت کی یقین دلائیں گے، جس پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور میں مسلسل تنقید کرتے رہے تھے۔ صدر بائیڈن پیر کو شروع ہونے والے سربراہ اجلاس کے موقع پر اتحاد کے منشور کی اس شق کے بارے میں عزم کا اعادہ کریں گے کہ کسی ایک رکن پر حملے کو تمام ارکان پر حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا مقابلہ مل کر کیا جائے گا۔ پیر کو نیٹو اجلاس میں افغانستان میں فوجی کاروائی کے خاتمے کا بھی اعلان ہوگا، جہاں سے امریکہ کم از کم نصف انخلا مکمل کر چکا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ G7 سربراہ اجلاس غیر معمولی تعاون اور نتائج فراہم کرنے والا موقع تھا، جس میں کورونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے، عالمی معیشت کی بحالی اور چین کے خراب رویے پر اس کا نام لینے کے معاملے پر پیش رفت ہوئی۔ انگلینڈ کے علاقے کاربس بے میں اتوار کو اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بدعنوانی میں کمی، رینسم ویئر سے جنگ اور کوئلے کے سرکاری منصوبے کے خاتمے پر سمجھوتوں کی تعریف کی۔ G7 رہنماؤں نے اتوار کو کاربس بے کے اعلامیے پر دستخط کیے، جس میں وبا کے خاتمے اور مستقبل کی تیاری کے علاوہ وبا کے دور میں 12 ارب ڈالر کی امداد سے اپنی معیشتوں کی بحالی کا عزم کیا گیا۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ غریب اور ترقی پذیر ممالک میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر ایسے منصوبے سامنے لائے گا جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکیں۔ انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس منصوبے کا نام بلٹ بیک فار دی بیٹر ورلڈ ہوگا اور اس کا اعلان برطانیہ میں G7 کے شراکت داروں کے سامنے کیا جائے گا۔ سعودی عرب نے ہفتے کو اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کے مد نظر رکھتے ہوئے رواں برس صرف 60,000 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی، جبکہ غیر ملکی زائرین حج نہیں کر سکیں گے۔ اسرائیل میں اتوار کو نئی حکومت نے حلف اٹھا لیا، جس کے بعد بنیامین نیتن یاہو کے 12 سالہ دور کا خاتمہ ہو گیا۔ ان کی جگہ ایک چھوٹی مذہبی قوم پرست پارٹی کے سربراہ نفتالی بینٹ نئے وزیر اعظم بن گئے ہیں۔ 8 مختلف الخیال سیاسی جماعتوں کے غیر معمولی معاہدے کے نتیجے میں بننے والی اس مخلوط حکومت میں بینٹ 2 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے. ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی. میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح درست نہیں کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی مذہب بھی انتہا پسندی کی ترغیب نہیں دیتا، لہذا مغرب کو اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح کا استعمال ترک کرنا چاہیے. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بعض بین الاقوامی رہنما اور مغربی ممالک کی قیادت اسلاموفوبیا کے معاملے کو نہیں سمجھ رہے. اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے کچھ دیر میں. پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں بگاڑ کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوگی. پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بات پیر کے روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے دو روزہ غیر سرکاری مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسے وقت پر کہی جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں کسی پیش رفت کے نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا سود مند نہیں ہوگا کیونکہ ان کے بقول افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ خود افغانوں کو کرنا ہے. اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں. پاکستان میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کے اہم گجر نالے کے اطراف تمام تجاوزات کو فوری طور پر ہٹا دیا جائے. عدالت نے تجاوزات قرار دیے گئے لیز مکانات کو بھی منہدم کرنے کا حکم دیا ہے. عدالت نے ریمارکس دیے کہ غلط لیز جاری کیے جانے سے تجاوزات کو کسی صورت قانونی قرار نہیں دیا جا سکتا. ادھر حکام لیز شدہ مکانات کے منہدم کیے جانے والے احکامات کو تجاوزات کے خلاف آپریشن میں اہم قرار دے رہے ہیں. حکام کے مطابق نالے کے ارد گرد اور اوپر قائم تجاوزات ہٹانے سے کراچی کی کئی اہم شاہراہیں تیز بارش میں ڈوبنے سے بچ جائیں گی. تفصیل جانتے ہیں کراچی سے محمد ثاقب کی رپورٹ میں.
سپریم کورٹ آف پاکستان نے قرار دیا ہے کہ کراچی میں نالوں کے اطراف آپریشن کو بلا کسی رکاوٹ جاری رکھا جائے اور نالے کے اطراف لیز شدہ مکانات کو بھی مسمار کر دیا جائے. عدالت نے یہ حکم کراچی کے 13 کلومیٹر طویل گجر نالے کے اطراف میں آباد مکینوں کی درخواست پر جاری کیا جن کے سینکڑوں گھروں کو اب تک مسمار کیا جا چکا ہے، تاہم بعض لیز شدہ مکانات سندھ ہائی کورٹ کی جانب سے حکم امتناع کے باعث نہیں گرائے جا سکے تھے. لیز مکانات مسمار کرنے سے متعلق درخواست کی سماعت کے دوران کراچی میٹروپولیٹن کارپوریشن کے وکیل نے عدالت سے استدعا کی کہ وہ لیز مکانات گرانے سے متعلق بھی وضاحتی احکامات جاری کرے. ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے عدالت کو بتایا کہ متاثرین کو 15,000 کے بجائے اب 20,000 روپے دو سال کے ماہانہ کرائے کے طور پر دیے جائیں گے اور نیا پاکستان ہاؤسنگ اسکیم میں ترجیحی بنیادوں پر مکانات فراہم دیے جائیں گے. دوران سماعت ایڈوکیٹ جنرل نے اعتراف کیا کہ مختلف محکموں کی جانب سے لوگوں کو غیر قانونی لیز دی گئی، جس پر چیف جسٹس پاکستان گلزار احمد نے کہا کہ اس کی ذمہ داری سندھ حکومت پر عائد ہوتی ہے کہ کیسے غیر قانونی لیز جاری کی گئیں اور اس دوران حکومت کیا کر رہی تھی. ادھر گجر نالہ کے اطراف آپریشن کے متاثرین کے وکیل فیصل صدیقی نے موقف اختیار کیا کہ سندھ کچی آبادی، کے ایم سی اور دیگر اداروں نے یہاں رہنے والوں کو گزشتہ 3 دہائیوں میں لیز فراہم کی. متاثرین کے وکیل نے موقف اختیار کیا کہ گجر نالے سے تجاوزات کے خاتمے پر انہیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اب حکومتی اداروں ہی کی جانب سے فراہم کی گئی لیز والے مکانات کو بھی منہدم کیا جا رہا ہے. چیف جسٹس نے ریمارکس دیے کہ تجاوزات کا خاتمہ تو ہر حال میں کیا جائے گا، لیز دستاویزات کے حامل مالک مکان مزید معاوضے کے لیے الگ سے دعویٰ دائر کر سکتے ہیں. ادھر متاثرین نے اس موقع پر عدالت کے باہر احتجاج کیا اور مطالبہ کیا کہ آپریشن کے دوران ان کے توڑے گئے مکانات کے بدلے متبادل گھر فراہم کیے جائیں.
ہم لوگ سڑکوں پہ سو رہے ہیں اور ہمارے بچوں کا فیوچر جو ہے نا دبا ہو چکا ہے. ہم سپریم کورٹ سے یہ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ
دوران سماعت سپریم کورٹ نے کلفٹن کینٹونمنٹ بورڈ کے حکام کی بھی سرزنش کی اور کہا کہ شہر بھر میں تمام کینٹونمنٹ بورڈز کا برا حال ہے. عدالت نے کئی شاپنگ سینٹرز اور پارکس پر قائم کمرشل پلازاز کو توڑنے کا بھی حکم دیتے ہوئے قرار دیا کہ پارک کی زمین پر کمرشل سرگرمیوں کی اجازت کسی طور نہیں دی جا سکتی. محمد ثاقب، وائس آف امریکہ، کراچی.
پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے بالائی شمالی ضلع چترال میں دریا میں توغیانی کے باعث ریشین کے علاقے میں ایک رابطہ سڑک اور متعدد گھر دریا برد ہو گئے. سڑک کے کنارے دریا برد ہونے سے بالائی چترال اور گلگت کا وسطی اور زیرین چترال سے رابطہ منقطع ہو گیا، جس کے نتیجے میں دونوں جانب سینکڑوں گاڑیوں کی قطاریں لگ گئیں اور خواتین اور بچوں سمیت ہزاروں لوگوں کو مشکلات کا سامنا ہے. حکام کا کہنا ہے کہ نیشنل ہائی وے اتھارٹی کے تعاون سے متبادل سڑک کی تعمیر کا کام جاری ہے اور بہت جلد رابطہ بحال ہو جائے گا۔ پشاور سے شمیم شاہد کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں بالخصوص شمالی پہاڑی ضلع چترال میں شدید بارشوں کے بعد دریائے چترال میں طغیانی کے باعث ریشین کے مقام پر بیشتر آبادی اور سڑک مکمل طور پر دریابرد ہونے سے آپر چترال، گلگت اور وسطی چترال کے درمیان رابطہ منقطع ہو گیا ہے۔ سڑک کی دریابرد ہونے سے آمد و رفت کرنے والے سینکڑوں کی تعداد میں لوگ محصور ہو چکے ہیں۔ ضلع انتظامیہ اور مقامی لوگوں کے مطابق متبادل سڑک کی تعمیر کا سلسلہ جاری ہے اور ایک دو روز میں رابطہ بحال ہو جائے گا۔ دو روز قبل ضلع چترال کے بالائی علاقے ریشین میں دریائے چترال میں طغیانی آنے سے بیشتر آبادی کو نقصان پہنچا ہے۔ ریشین کے سابق ناظم اور سیاسی کارکن امیر اللہ خان نے وائس آف امریکہ کو تفصیلات بتاتے ہوئے کہا،
آج بحال ہو جاتا مگر اس میں تھوڑا مسئلہ اس طرح ہے کہ مشینیں لگے ہوئے ہیں تو تھوڑا رکا ہوا ہے، کام رکا ہوا ہے۔ وہ جو زمین وہ ہے ڈونر وغیرہ جو ہے نا، وہ صبح میرے سامنے بھی وہ شکایت کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو سائٹ پانی کی وجہ سے جو نقصان ہوا سو ہوا۔ اب یہ راستہ جب بنا رہے ہیں تو جب ہم جہاں اپنے آسانی کے لیے جہاں بتائیں گے آپ کو زمین ہم دے رہے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو ہمارے گھر مر یا مکانات بچا کے آپ وہ بنائیں۔
ریشین ہی سے تعلق رکھنے والے شہزاد خان کا کہنا ہے،
سر ریشن میں صورتحال بہت پریشان کن ہے، سارا ٹریفک کا نظام بھی، پورا علاقہ دور چترال سے کٹ گیا ہے اور جو متاثرین ہیں وہ کھلے آسمان تلے پڑے ہوئے ہیں، کوئی پرسان حال نہیں ہے۔ سر تقریباً 6-7 گھروں کو نقصان پہنچا ہے اور 2-3 گھر بالکل ڈیمیج ہو گئے ہیں، رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہ ٹینٹوں میں گزارا کر رہے ہیں۔
آپر چترال کے ڈپٹی کمشنر شاہ سعود نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں کہا کہ متبادل سڑک کی تعمیر پر کام جاری ہے۔
ریشن کی صورتحال ابھی بہتر ہے، ٹھیک ہے اور ادھر کام جاری ہے، انشاءاللہ رات تک روڈ الٹرنیٹ روٹ جو ہم بنا رہے ہیں این ایچ اے والے کے ساتھ تو وہ بن جائے گا اور راستہ کھل جائے گا۔ 5-6 گھر ہے اور فیملیز ہیں، ان کو ہم نے ایویکویٹ کیا ہے اور سامان وغیرہ دے دیا ہے۔
ادھر قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کی جاری کردہ بیان کے مطابق خیبر پختونخوا کے ضلع مردان میں اتوار کی شام ہونے والے شدید بارشوں کے نتیجے میں 4 افراد ہلاک اور 5 زخمی ہوئے ہیں۔ ہلاک ہونے والوں میں 2 خواتین اور 2 بچے بھی شامل ہیں، جبکہ مردان سے ملحقہ نوشیرہ ضلع میں 7 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ بیان کے مطابق مردان میں شدید بارشوں اور آندھی طوفان کے نتیجے میں 3 مکانات کو بھی جزوی طور پر نقصان پہنچا ہے۔ مردان اور نوشیرہ کے علاوہ ضلع بنیر میں آسمانی بجلی کے واقعات میں درجنوں مال مویشیوں کے ہلاک اور کچے گھروں کی زمین بوس ہونے کی بھی اطلاعات ہے، جبکہ 2 روز قبل ضلع مانسہرہ کی سیاحتی علاقے ناران میں تیز بارش اور آندھی طوفان کے دوران ایک موٹر کار پر درخت گرنے سے ڈرائیور سمیت 3 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ پی ڈی ایم اے کے بیان کے مطابق ابھی تک صوبے میں تیز بارشوں کے نتیجے میں مجموعی طور پر 9 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
رب آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ، جس کے مطابق پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح درست نہیں، کیونکہ اس سے یہ تاثر ملتا ہے کہ مسلمان انتہا پسند ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کوئی مذہب بھی انتہا پسندی کی ترغیب نہیں دیتا، لہذا مغرب کو اسلامی شدت پسندی کی اصطلاح کا استعمال ترک کر دینا چاہیے۔ ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ بعض بین الاقوامی رہنما اور مغربی ممالک کی قیادت اسلام فوبیا کے معاملے کو نہیں سمجھ پا رہے۔ اسلام آباد سے علی فرقان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
کینیڈا کے صوبے اونٹیارو میں پاکستانی نژاد مسلمان خاندان کے 4 افراد کو گاڑی تلے روند کر ہلاک کیے جانے کے واقعے پر کینیڈین براڈ کاسٹنگ کارپوریشن کو دیے گئے انٹرویو میں وزیر اعظم عمران خان نے مغربی دنیا میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا۔ انہوں نے کہا کہ ایک جنونی کے حملے میں پاکستانی خاندان کی ہلاکت کے واقعے کا ملک میں بہت گہرا اثر پڑا ہے اور کینیڈا میں پاکستانی خاندان پر حملے کے خلاف سخت ایکشن لیا جانا چاہیے۔ عمران خان نے کہا کہ انہوں نے کینیڈین وزیراعظم جسٹن ٹروڈو کے ساتھ اس معاملے پر گفتگو کی ہے اور انہیں اس مسئلے کی اہمیت اور سنگینی کا احساس ہے۔ تاہم انہوں نے کہا کہ اس واقعے پر دیگر عالمی رہنماؤں کی جانب سے مؤثر رد عمل سامنے نہیں آیا ہے۔ انہوں نے عالمی رہنماؤں پر زور دیا کہ وہ مسلمانوں کے خلاف نفرت کی روک تھام کے سخت اقدامات لیں۔ پاکستان کے وزیراعظم کا کہنا تھا کہ نفرت پھیلانے والی ویب سائٹس کے خلاف بین الاقوامی سطح پر کاروائی ہونی چاہیے اور سوشل میڈیا پر نفرت پھیلانے والوں اور انتہا پسندی کے خلاف کریک ڈاؤن کیا جانا چاہیے۔ واضح رہے کہ گزشتہ اتوار پیش آنے والے واقعے میں 20 سالہ شخص نے کینیڈا کے شہر لندن میں فٹ پاتھ پر ٹرک چڑھا کر مسلمان خاندان کے 4 افراد کو ہلاک جبکہ 1 کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ عمران خان نے کہا کہ سوشل میڈیا پر نفرت انگیز مواد سے انسانیت کو تقسیم کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ آزادی اظہار رائے کی حد وہاں تک ہے جہاں تک دوسرے انسان اس سے مجروح نہ ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ اسلاموفوبیا مسلم اکثریتی والے ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کو متاثر نہیں کرتا بلکہ یہ مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمانوں کے لیے خطرہ ہے۔ چین میں مسلمانوں کو شدید حالات کا سامنا کرنے کے سوال پر پاکستان کے وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ وہ تمام مسلمانوں کی بات کرتے ہیں اور چین کے ساتھ اس معاملے پر بند کمرہ بات چیت ہوتی رہتی ہے۔ علی فرقان، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
امریکی سینٹرل کمان کے سربراہ نے کہا ہے کہ افغانستان سے انخلا مکمل ہونے کے بعد امریکہ کا افغان افواج کو فضائی مدد فراہم کرنے کا ارادہ نہیں۔ جنرل فرینک مکینزی نے وائس آف امریکہ کو خصوصی انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان سے نکلنے کے بعد کوئی کاروائی صرف اسی وقت کی جائے گی جب یہ معلوم ہوگا کہ وہاں سے کوئی امریکی سرزمین یا ہمارے اتحادیوں اور شراکت داروں پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ بظاہر جنرل مکینزی کا تبصرہ نیو یارک ٹائمز کی اس خبر کی تردید ہے جس میں کہا گیا تھا کہ پینٹاگون اس سلسلے میں اجازت طلب کرنے کے بارے میں غور کر رہا ہے کہ اگر کابل یا کسی اور شہر پر طالبان کے قبضے کا خطرہ ہو تو وہ افغان فوج کی مدد کے لیے فضائی حملے کر سکے۔ اقتدار سنبھالنے کے بعد صدر جو بائیڈن نے افغانستان سے امریکی افواج کے مکمل انخلا کا حکم دیا تھا اور یمن میں ایران کے حمایت یافتہ حوثی باغیوں کے خلاف سعودی اتحاد کی فوجی حمایت میں کمی کر دی تھی۔ پینٹاگون مشرقی وسطی کی ریاستوں سے اپنے جہاز، ہتھیاروں کے نظام اور دستے بھی منتقل کر رہا ہے۔ جنرل مکینزی نے کہا کہ افغانستان سے انخلا ایک اہم موقع ہے جس کی وجہ سے نہ صرف ان کی کمان بلکہ امریکی ٹرانسپورٹیشن کمانڈ کے وسائل پر بھی دباؤ ہے۔ ٹرانسپورٹیشن کمانڈ دنیا بھر میں مختلف مقامات پر امریکی فوجیوں اور ساز و سامان کو منتقل کرتی ہے۔ جنرل مکینزی کا کہنا ہے کہ ان وسائل پر دباؤ برقرار رہے گا کیونکہ افغانستان میں دہشت گردوں پر دباؤ برقرار رکھنے، انٹیلیجنس اور نگرانی کے لیے امریکی طیاروں کو ہزاروں میل دور واقع اڈوں سے آنا پڑے گا۔ ماہرین اور سابق جرنیلوں نے افغانستان سے انخلا کے بعد اسے محفوظ بنانے سے متعلق تفصیلات دستیاب نہ ہونے پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ جنرل مکینزی کہتے ہیں کہ منصوبے مکمل تیار ہیں لیکن ان کی تفصیلات محکمہ دفاع جاری کر سکتا ہے۔ سینٹرل کمان کے سابق کمانڈر جنرل جوزف وٹیل نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ امریکی انخلا جیسا کہ دکھائی دیتا ہے، امید ہے کہ افغانستان کی حکومت اور افواج کے لیے اس سے زیادہ بہتر اور جامع منصوبہ ہوگا۔ نیٹو کے سیکرٹری جنرل جنس ٹولٹنبرگ نے برسلز اجلاس سے قبل کہا کہ ہم افغانستان میں ہوائی اڈے سمیت اہم انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے اور وہاں مدد فراہم کرنے کے طریقوں پر کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس تبادلہ خیال میں امریکہ، ترکی اور دیگر ممالک شامل ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم نے افغانستان میں اپنا فوجی مشن مکمل کر لیا ہے لیکن ہم اس ملک کی سلامتی اور دفاعی افواج کی حمایت جاری رکھیں گے۔ یہ سربراہی اجلاس آج پیر کے روز برسلز میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس اجلاس کے میں افغانستان سے افواج کا انخلا پر غور بھی شامل ہے۔ عالمی شدت پسند تنظیم داعش کی پاکستان میں شاخ نے حال ہی میں اردو زبان میں ایک میگزین جاری کیا ہے جسے شدت پسند گروہ کا مقامی سطح پر پہلا مقامی اردو مطبوعہ قرار دیا جا رہا ہے۔ ماہ مئی کے اوائل میں داعش پاکستان کے پروپیگنڈا مواد کو پھیلانے والے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے یلغار نامی اردو میگزین کو پی ڈی ایف فارمیٹ کی صورت میں تقسیم کیا گیا۔ سیکیورٹی امور کے ماہرین اور قانون نافذ کرنے والے افسر ایک جانب داعش پاکستان کے اردو زبان میں مجلے کے اجرا کے عمل کو شدت پسند گروہ کا خطے میں اپنا اثر و نفوذ بڑھانے کی کوششوں کی ایک کڑی قرار دے رہے ہیں، جبکہ دوسری جانب ماہرین کا خیال ہے کہ داعش سمیت دیگر شدت پسند تنظیمیں پاکستان میں بھرتیوں اور اپنے پروپیگنڈا کو پھیلانے کے لیے جدید ترین ڈیجیٹل اور انٹرنیٹ کی حکمت عملی کو استعمال کر رہے ہیں۔ میانمار کی معزول رہنما آنگ سان سو چی کے خلاف بدعنوانی کے دو الزامات پر مبنی مقدمہ دارالحکومت نیپیڈا میں شروع ہو گیا۔ 4 ماہ قبل ان کا تختہ الٹنے کے بعد فوجی حکومت نے ان پر مختلف مقدمات قائم کیے تھے۔ پیر کے روز شروع ہونے والے اس مقدمے میں 75 سالہ سوچی پر الزام ہے کہ انہوں نے گزشتہ سال پارلیمانی انتخابات کی مہم کے دوران بغیر لائسنس کے واکی ٹاکی غیر قانونی طور پر اپنے پاس رکھے جبکہ کووڈ کی پابندیوں کے خلاف ورزی کی۔ ان کے وکلا نے صحافیوں کو بتایا کہ ان کے خیال میں یہ مقدمہ جولائی کے آخر تک چلے گا۔ نومبر کے انتخابات میں نیشنل لیگ فار ڈیموکریسی کی بھاری اکثریت سے کامیابی کے 3 ماہ بعد یکم فروری کو فوج نے اقتدار پر قبضہ کر لیا. نوبل انعام یافتہ رہنما تب سے زیر حراست ہیں. ان پر سرکاری رازداری کے قانون کے خلاف ورزی, عوام کو مشتعل کرنے, اپنی فلاحی تنظیم کی زمین کے ناجائز استعمال اور 6 لاکھ ڈالر نقد اور 11 کلو سونا غیر قانونی طور پر قبول کرنے کے الزامات بھی ہیں. فوج نے ان کی حکومت برخاست کرنے کے لیے 8 نومبر کو ہونے والے انتخابات میں بڑے پیمانے پر دھاندلی کے الزامات کو جواز بنایا تھا. سویلین الیکٹرل کمیشن ان الزامات کو غلط قرار دیتا ہے. فوج نے ان الزامات پر سوچی کی پارٹی کو تحلیل کرنے کی دھمکی دی. فوج کے اقتدار پر قبضہ کرنے سے ملک میں بحران نے جنم لیا اور ملک بھر میں پرتشدد احتجاج پھوٹ پڑا, جبکہ کئی نسلی اقلیتوں کے مسلح گروہوں اور فوج میں تصادم بھی ہوئے. میانمار میں ہلاکتوں اور گرفتاریوں کا ریکارڈ رکھنے والی تنظیم اسسٹنس ایسوسی ایشن فار پولیٹیکل پرزنرز کے مطابق احتجاج کو کچلنے کے لیے فوجی حکومت 800 سے زیادہ مظاہرین اور راہگیروں کو ہلاک کر چکی ہے. چین کے شہر شایان کے رہائشی علاقے میں گیس پائپ پھٹنے سے ہونے والے دھماکے میں کم سے کم 12 افراد ہلاک اور 39 شدید زخمی ہو گئے. ایمرجنسی ورکرز کے مطابق دھماکے سے متاثر ہونے والے 150 افراد کو علاج معالجے کے لیے ہسپتال منتقل کیا گیا. خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کی ایک رپورٹ میں شہر کے حکام کا حوالہ دیتے ہوئے بتایا گیا کہ ریسکیو کاروائیاں تاحال جاری ہیں, تاہم ابھی دھماکے کی وجوہات کا تعین نہیں کیا جا سکا.
آپ کی رائے ہمارے لیے بہت اہم ہے. فیڈ بیک دینے کے لیے فالو کیجیے ہمارے سوشل میڈیا اکاؤنٹس. ٹویٹر اور انسٹاگرام پر ہمارا ہینڈل ہے @urduvoa.
امریکہ کے صدر جو بائیڈن آج برسلز میں نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں, جس کا مقصد روس اور چین کے اشتعال انگیز اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کرنا ہے. وہ اس موقع پر 30 رکنی اتحاد کو امریکی حمایت کا یقین دلائیں گے, جس پر سابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے دور میں مسلسل تنقید کرتے رہے. صدر بائیڈن پیر کے روز شروع ہونے والے سربراہ اجلاس کے موقع پر اتحاد کے منشور کی اس شک کے بارے میں عزم کا اعادہ کریں گے کہ کسی ایک رکن پر حملے کو تمام ارکان پر حملہ سمجھا جائے گا اور اس کا مل کر مقابلہ کیا جائے گا. صدر بائیڈن نے اتوار کے روز کہا تھا کہ وہ نیٹو کو امریکی سلامتی برقرار رکھنے کے لیے کلیدی اہمیت کا حامل سمجھتے ہیں. پیر ہی کے روز نیٹو اجلاس افغانستان میں فوجی کارروائی کے خاتمے کا بھی اعلان ہوگا, جہاں سے امریکہ کم از کم نصف انخلا مکمل کر چکا ہے. نیٹو اتحاد اپنے رکن ملکوں کی افواج اور نجی شعبے کو تجویز کر رہا ہے کہ وہ جدید ٹیکنالوجی میں تعاون اور ہم خیال جمہوریتوں کے ساتھ شراکت بڑھانے پر غور کریں. ان میں بحر ہند اور بحر الکاہل کے علاقے میں شراکت بھی شامل ہے, جہاں چین کے توسیع پسندانہ رجحان کے بارے میں تشویش پائی جاتی ہے. امریکہ ایک بار پھر یوکرین اور جارجیا کی نیٹو میں شمولیت میں دلچسپی لے رہا ہے اور اس ہفتے اس بارے میں بھی توجہ رہے گی. امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ G7 سربراہ اجلاس غیر معمولی تعاون اور نتائج فراہم کرنے والا موقع تھا, جس میں کرونا وائرس کی عالمی وبا سے نمٹنے, عالمی معیشت کی بحالی اور چین کے خراب رویے پر اس کا نام لینے کے معاملے میں پیش رفت ہوئی. انگلینڈ کے علاقے کاربس بے میں اتوار کے روز اجلاس کے اختتام پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے صدر بائیڈن نے بدعنوانی میں کمی, رینسم ویئر سے جنگ اور کوئلے کے سرکاری منصوبوں کے خاتمے پر سمجھوتوں کی بھی تحسین کی, اگرچہ ان کا نظام ملاقات طے نہیں ہوا. G7 رہنماؤں نے اتوار کے روز کاربس بے کے اعلامیے پر دستخط کیے, جس میں وبا کے خاتمے اور مستقبل کی تیاری کے لیے وبا کے دور میں $12 ارب کی امداد سے اپنی معیشتوں کی بحالی کا عزم کیا گیا. برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن سمیت کئی رہنماؤں نے صدر بائیڈن کی طرح بہتر تعمیر نو کی بات کی. G7 سربراہ اجلاس کی مکمل تفصیل قمر عباس جعفری کی زبانی.
برطانیہ کے ساحلی تفریحی مقام کاربس بے پر ہونے والی G7 کانفرنس میں شریک عالمی رہنماؤں نے ویکسین کی ضروریات کو پورا کرنے میں تعاون اور عالمی معیشت کو زیادہ شفاف بنانے کے اپنے عزم کا اظہار کیا ہے. برطانیہ کے وزیر اعظم بورس جانسن نے کہا کہ کرونا وائرس کی وبا کو دنیا کے لیے ایک نہ مٹنے والا زخم نہیں بننے دیا جائے گا. بورس جانسن نے کاربس بے میں G7 سربراہ کانفرنس کے پہلے روز شرکا کا خیر مقدم کیا. دنیا کی 7 طاقتور معیشتوں کی اس کانفرنس کے اہداف میں کرونا وائرس کے پھیلاؤ پر قابو پانے, معاشی ترقی اور روس اور چین کی جانب سے بڑھتے ہوئے چیلنجز کے مقابلے کے لیے خود کو تیار کرنا شامل ہے. اس موقع پر نامہ نگاروں نے صدر بائیڈن سے پوچھا کہ وہ روس کے صدر ولادیمیر پوٹن کو, جن سے وہ آئندہ دنوں میں ملاقات کرنے والے ہیں, کیا پیغام دیں گے. تو انہوں نے جواب دیا کہ پوٹن کو پیغام دینے کے بعد میں آپ کو بتا دوں گا. برطانیہ کے تفریحی مقام کارنوال میں جمعے کے روز G7 کے اجلاس کے پہلے دن برطانیہ کی ملکہ الیزابیتھ دوم نے سربراہان کے اعزاز میں ایک استقبالیہ دیا, جس میں شاہی خاندان کی تین نسلوں کی شخصیات یعنی پرنس چارلز، ان کی اہلیہ کملا بارکر اور پرنس ولیم اور ان کی اہلیہ کیٹ نے بھی شرکت کی۔ اس تقریب میں زیادہ تر میڈیا کو کوریج کی اجازت نہیں دی گئی۔ جی سیون سربراہ کانفرنس کے موقع پر صدر جو بائیڈن نے فرانس کے صدر میکرون سے علیحدہ ملاقات کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں نے کرونا وائرس پر کنٹرول، افریقہ میں دہشت گردی پر قابو پانے اور امریکہ اور فرانس کے درمیان شراکت داری کے موضوعات پر بات چیت کی۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے جی سیون سربراہ اجلاس سے ایک دن پہلے جمعرات کو اعلان کیا تھا کہ جی سیون تنظیم کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو کووڈ ویکسین کی 1 ارب خوراکیں عطیہ کرے گی۔ اسے کچھ دیر پہلے امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے کہا تھا کہ ان کی انتظامیہ فائزر ویکسین کی 50 کروڑ خوراکیں عطیہ کر رہی ہے۔ یہ جی سیون ملکوں کے عطیہ کا نصف حصہ ہوگا۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ ہم اپنے شراکت داروں کے ساتھ مل کر دنیا کو وبا سے پاک کرنے کے لیے قائدانہ کردار ادا کریں گے۔ جی سیون کے اجلاس کے مقام کاربس بے کے قریب ایک قصبے سینٹ آئس میں آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سرگرم کارکنوں کی تنظیم ایکسٹنکشن ریبیلین نے ایک احتجاجی جلوس کی قیادت کی۔ جلوس کے شرکا نے بینر اٹھا رکھے تھے جن پر جی سیون وعدوں میں ڈوب رہا ہے اور ایکشن ناٹ ورڈز یعنی الفاظ نہیں عملی اقدامات جیسے نعرے درج تھے۔ پیو ریسرچ سینٹر کے ایک نئے سروے سے ظاہر ہوا ہے کہ جو بائیڈن کے صدر بننے کے بعد امریکہ کی عالمی ساکھ میں نمایاں طور پر اضافہ ہوا ہے۔ جن 16 ملکوں میں رائے عامہ کا جائزہ لیا گیا وہاں 60% سے زیادہ شہریوں نے اس اعتماد کا اظہار کیا کہ جو بائیڈن عالمی امور کے معاملے میں درست کام کریں گے۔ تاہم ان ملکوں میں سروے کیے گئے اکثر افراد کا کہنا تھا کہ امریکہ ماضی میں ایک اچھی مثال تھا لیکن حالیہ برسوں میں ایسا نہیں رہا۔ خبر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
نیٹو کے سیکرٹری جنرل جینس سٹولٹنبرگ نے کہا ہے کہ فوجی اتحاد ٹرمپ دور کے اختلافات کو بھلا کر روس اور چین کے سیکیورٹی چیلنجوں پر توجہ دینا چاہتا ہے۔ آج پیر کے روز برسلز میں نیٹو اجلاس سے قبل انہوں نے کہا کہ رکن ملکوں کے سربراہان اہم موقع پر ملاقات کر رہے ہیں اور آج تعلقات کے ایک نئے باب کا آغاز ہوگا۔ اتحادی رہنما روس کے لیے دوہری حکمت عملی کا اعادہ چاہتے ہیں جس میں ایک طرف فوجی دفاع ہو جس میں بالٹک ریاستوں اور پولینڈ میں اتحادی فوجیوں کی تعیناتی شامل ہے اور دوسری جانب مذاکرات بھی کیے جائیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن برسلز میں یورپی یونین کے سربراہوں سمیت متعدد رہنماؤں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں جس کے بعد بدھ کے روز جنیوا میں ان کی روسی ہم منصب ولادیمیر پوٹن سے ملاقات طے ہے۔ سٹولٹنبرگ نے چین کے ساتھ کشیدگی کی سطح کو کمتر قرار دیا لیکن کہا کہ نیٹو کو اس کے لیے مستحکم رویہ اختیار کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک نئی سر جنگ میں داخل نہیں ہو رہے اور چین ہمارا مخالف یا دشمن نہیں، لیکن ہمیں ایک اتحاد کی طرح مل کر چین کا معاملہ دیکھنا چاہیے جس کی طاقت بڑھنے سے ہماری سلامتی کے لیے چیلنج پیدا ہو رہے ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کی انتظامیہ نے کہا ہے کہ وہ غریب اور ترقی پذیر ملکوں میں انفراسٹرکچر کو بہتر بنانے کے لیے مالی طور پر ایسے منصوبے سامنے لائے گی جو چین کے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کا مقابلہ کر سکیں۔ سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
انتظامیہ کے ایک سینئر افسر کے مطابق اس منصوبے کا نام بلٹ بیک بیٹر فور دی ورلڈ یعنی بہتر دنیا کی دوبارہ تعمیر ہوگا اور اس کا اعلان برطانیہ میں جی سیون کے شراکت داروں کے سامنے کیا جائے گا۔ افسر کے مطابق یہ منصوبہ روایات کی پاسداری، شفافیت اور استحکام بخشنے جیسے عوامل پر مبنی ہوگا۔ انتظامیہ کے ایک اور افسر نے ایک بیان میں کہا کہ چین کے منصوبے کو بہتر معیار سے شکست دی جا سکتی ہے۔ اپنے ماڈل پر اس اعتماد کے ساتھ اسے دنیا کے سامنے رکھا جائے گا کہ یہ منصوبہ مشترکہ روایات کا عکاس ہوگا۔ چین کی جانب سے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبہ 2013 میں متعارف کرایا گیا تھا جس میں 70 ممالک میں تعمیری ڈھانچے اور ترقیات کاموں پر سرمایہ کاری کی جانی ہے۔ یہ منصوبہ چین کی خارجہ پالیسی میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ امریکی انتظامیہ کے افسر کا کہنا ہے کہ امریکہ کا منصوبہ جسے B3W کے نام سے پکارا جا رہا ہے میں نجی سیکٹر کے ذریعے دنیا بھر میں غریب اور ترقی پذیر ممالک میں تعمیری ڈھانچے اور سڑکوں پر کھربوں ڈالرز کی سرمایہ کاری کی جائے گی جس میں دنیا کے لیبر، ماحولیاتی اور شفافیت کے معیار کی بھی پاسداری کی جائے گی۔ تاہم امریکہ کے اس منصوبہ میں کس قدر سرمایہ کاری کی جائے گی اور اس کو کب مکمل کیا جائے گا اس بارے میں حتمی معلومات فراہم نہیں کی گئیں۔ ولسن سینٹر کے کسنجر انسٹیٹیوٹ آن چائنا اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس کے ڈائریکٹر رابرٹ ڈیلے نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ سوال اس وقت جائز ہے کہ آیا یہ سرمایہ کاری نئے سرے سے فنڈ کی جائے گی، ان ممالک کے انفراسٹرکچر کو نئے سرے سے تعمیر کیا جائے گا، یا یہ پہلے سے موجود وسائل کو بہتر طور پر استعمال کرنے کا منصوبہ ہے۔ چین کی جانب سے اپنے اثر و رسوخ کو بڑھانے کے لیے بیلٹ اینڈ روڈ منصوبے کے تحت ایسے منصوبوں پر بھی قرض فراہم کیا گیا ہے جن کے لیے عالمی اداروں نے قرض فراہم کرنے سے انکار کیا تھا۔ رابرٹ ڈیلے نے کہا کہ اس لیے یہ اہم ہے کہ کیا اسے نئے منصوبہ میں مالی طور پر زیادہ خطرہ مول لیا جائے گا یا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ایسے منصوبوں پر سرمایہ کاری کی جا سکتی ہے تو آئی ایم ایف یا ورلڈ بینک ان پر اب تک سرمایہ کاری کر چکے ہوتے۔ سمن خان، وائس آف امریکہ۔
امریکی صدر جو بائیڈن اور خاتون اول جل بائیڈن نے اتوار کے روز جی سیون سربراہ اجلاس کے بعد ونڈسر کیسل میں ملکہ الزبتھ کے ساتھ چائے پی۔ 95 سالہ ملکہ نے قلعے کے مہمان خانے میں ان کا استقبال کیا۔ ونڈسر کیسل 1000 سال سے شاہی خاندان کا گھر ہے۔ کرونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سے ملکہ الزبتھ نے زیادہ وقت یہیں گزارا۔ امریکی صدر اور خاتون اول کی آمد پر انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ ملکہ کے محافظ دستے نے شاہی سلام کیا اور امریکہ کا قومی ترانہ بجایا گیا۔ اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں معمولی اکثریت سے نئی حکومت بنا لی، جس کے بعد وزیر اعظم بنیامن نتنیاہو کی 12 سال سے جاری حکمرانی کے عہد کا خاتمہ ہو گیا۔ اتوار کے روز پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس کے دوران حزب اختلاف کی 8 جماعتوں کے اتحاد نے 120 ارکان پر مشتمل ایوان میں 69 کے مقابلے میں 60 ووٹ حاصل کر لیے۔ پارلیمنٹ میں اکثریت ظاہر کرنے کے بعد قدامت پسند مذہبی جماعت کے سربراہ نفتالی بنٹ یہودی ریاست کے نئے سربراہ بن گئے ہیں۔ قمر عباس جعفری تفصیل بیان کرتے ہیں۔
اسرائیل کی اپوزیشن جماعتوں نے پارلیمنٹ میں معمولی اکثریت سے نئی حکومت بنا لی ہے، جس کے بعد وزیر اعظم بنیامین نتنیاہو کی 12 برس سے جاری حکمرانی کے عہد کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ اتوار کو پارلیمنٹ میں نئی حکومت کی تشکیل کے لیے ووٹنگ ہوئی، جس کے دوران حزب اختلاف کی 8 جماعتوں کے تحت نے 120 ارکان پر مشتمل ایوان میں 69 کے مقابلے میں 60 ووٹ حاصل کیے۔ پارلیمنٹ میں اکثریت ظاہر کرنے کے بعد قدامت پسند مذہبی جماعت کے سربراہ نفتالی بینٹ یہودی ریاست کے نئے سربراہ بن گئے ہیں۔ 8 سیاسی جماعتوں کے درمیان طے پانے والے حکومت سازی کے ایک غیر معمولی سمجھوتے کے تحت بینٹ 2 سال کے لیے وزیر اعظم ہوں گے، جس کے بعد آئندہ 2 برس کے لیے یائر لیپڈ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالیں گے۔ بینٹ وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، لیکن انہیں پارلیمنٹ میں سخت جملوں کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کے پیشوا قدامت پسند قانون سازوں نے ان کے خلاف شرم کرو اور جھوٹا کے نعرے لگائے۔ ہنگامہ آرائی کے بعد متعدد قانون سازوں کو ایوان سے باہر بھی نکالا گیا۔ طرزیہ جملے کیسے جانے اور ناراضگی کے اظہار پر بینٹ نے کہا کہ ہم یوں ایک ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، یہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس موقع پر وزٹرز گیلری میں بینٹ کے بچے بھی موجود تھے، جو دل کے علامتی نشان بنا رہے تھے۔ بینٹ نے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ ایوان میں ایسے افراد بھی موجود ہیں جو مختلف رائے رکھتے ہیں، ہم نے ذمہ داری سنبھالنے کا فیصلہ کیا ہے۔ نتنیاہو نے اس بات کی بھی کوشش کی تھی کہ انہیں ہٹانے والے 8 پارٹی اتحاد میں پھوٹ ڈال دی جائے۔ اب وہ اپوزیشن کے قائد کا کردار ادا کریں گے، جبکہ ان کو بدعنوانی کے الزامات پر مقدمے کا سامنا بھی ہے۔ خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس کے مطابق 78 سالہ نتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ ان کا سیاست سے کنارہ کشی اختیار کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہمیں اپوزیشن میں بیٹھنا ہے تو ہم اس بے اختلاف کی نشستوں پر اس وقت تک بیٹھ کر کام جاری رکھیں گے جب تک کہ اس خطرناک حکومت کو ختم کر کے دوبارہ ملک کی باغ ڈور نہ سنبھال لیں۔ اپوزیشن جماعتوں کے اتحاد میں شامل سب سے بڑی جماعت یش عتید کے سربراہ یائر لیپڈ دوسری مدت کے لیے وزیر اعظم ہوں گے۔ اتوار کو انہوں نے ایوان میں خطاب کے دوران کہا کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ اس رویے کا مقابلہ کر پائیں گے، ہر دوسرا اسرائیلی شہری اس نامناسب رویے پر شرمسار ہے۔ دوسری جانب نئے اسرائیلی رہنماؤں کے تہنیتی پیغام میں امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ وہ دونوں ملکوں کے مابین تمام شعبوں میں قریبی اور پائیدار تعلقات کو مضبوط بنانے کے منتظر ہیں۔ بائیڈن نے یورپ سے بھیجے گئے اپنے پیغام میں کہا کہ اسرائیل کی سیکیورٹی کی حمایت کے لیے امریکہ کا عزم غیر متزلزل رہے گا۔ اتوار کے روز حکومت صادق کے اعلان کے بعد بائیڈن نے نئے اسرائیلی سربراہ سے ٹیلی فون پر گفتگو بھی کی۔ دریاسنا کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی نیا عہدہ سنبھالنے پر بینٹ کو مبارکباد کا پیغام بھیجا ہے۔ ایک ٹویٹر پیغام میں انہوں نے کہا کہ ایک ساتھ مل کر ہم کینیڈا اور اسرائیل کے مابین تعلقات کو مزید تقویت دینے کی راہیں تلاش کرنے کی کوشش کریں گے۔ قمر عباس جعفری، اردو، VOA، واشنگٹن۔
اور اب پاکستان، جنوبی ایشیا اور دنیا بھر سے کرونا وائرس کی خبریں اور رپورٹیں۔ سعودی عرب نے ہفتے کے روز اعلان کیا ہے کہ کرونا وائرس کی عالمی وبا کے پھیلاؤ کو مدنظر رکھتے ہوئے رواں سال صرف 60,000 مسلمانوں کو حج کی ادائیگی کی اجازت دی جائے گی، جبکہ غیر ملکی زائرین حج نہیں کر سکیں گے۔ سعودی وزارت خارجہ کی جانب سے ٹویٹر پر وزارت حج اور عمرہ کے جاری بیان میں کہا گیا کہ رواں سال سعودی شہری اور ملک میں مقیم 60,000 افراد کو حج کرنے کی اجازت ہوگی۔ بیان میں کہا گیا کہ حج کرنے کے خواہش مند زائرین کی عمر 18 سے 65 برس کے درمیان ہونا چاہیے، جبکہ انہیں کرونا ویکسینیشن مکمل کرنا ضروری ہوگا۔ بیان میں مزید کہا گیا کہ حج کے لیے آنے والے زائرین کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی لا علاج مرض میں مبتلا نہ ہوں۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کے مطابق سعودی وزارت صحت کا کہنا ہے کہ دنیا بھر میں کرونا وائرس کی وبا اور نئی اقسام کے پیش نظر متعلقہ حکام عالمی سطح پر صحت کی صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہیں۔ سعودی عرب میں حج کی ادائیگی کے لیے ہر سال 20 لاکھ کے لگ بھگ مسلمان آتے ہیں، لیکن وبا کی وجہ سے شرکا کی تعداد انتہائی محدود کر دی گئی ہے۔ حج اور عمرے کی وجہ سے سعودی عرب کی معیشت کو سالانہ 12 بلین ڈالرز کا فائدہ ہوتا ہے۔ سعودی عرب میں کرونا وائرس سے اب تک 4,60,000 افراد متاثر ہوئے ہیں، جبکہ کرونا وائرس سے ہونے والی اموات کی مجموعی تعداد 7,000 سے زیادہ ہے۔ پاکستان میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس سے مزید 59 افراد ہلاک ہو گئے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 36,368 افراد کے کرونا ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 1,239 افراد کے نتائج مثبت آئے۔ ملک میں کرونا کے مثبت کیسز کی شرح 3.40 ریکارڈ کی گئی۔ افغانستان کی وزارت صحت نے گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے 1,804 نئے کیسز اور 71 اموات کی اطلاع دی، جس سے ملک میں کرونا سے متاثرہ افراد کی کل تعداد 91,272 ہو گئی۔ اسی دوران نگران وزیر صحت ڈاکٹر واحد مجروح نے پیر کے روز افغان پارلیمنٹ کو بتایا ہے کہ افغانستان کو ابھی بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر کا سامنا ہے اور ملک بھر میں اسپتالوں کو آکسیجن کی کمی کا سامنا بھی ہے۔ انہوں نے پارلیمان کے ارکان سے پارلیمنٹ ہاؤس کو 2 ہفتوں کے لیے بند رکھنے کی اپیل بھی کی۔ اور G7 ملکوں کے سربراہوں نے کاربز بے اجلاس کے اختتام پر غریب ملکوں کو کووڈ ویکسین کی 1 ارب خوراکیں عطیہ کرنے کا وعدہ کیا اور کئی معاملات پر چین کو حد فے تنقید بنایا۔ برطانوی وزیر اعظم بورس جانسن نے صحافیوں کو بتایا کہ ویکسین کی کچھ خوراکیں براہ راست اور کچھ کوویکس پروگرام کے ذریعے دی جائیں گی۔ کوویکس اقوام متحدہ کی حمایت سے شروع کیا گیا منصوبہ ہے، جو کم اور متوسط آمدنی والے ملکوں کو ویکسین فراہم کرتا ہے۔ عالمی وبا سے فضائی صنعت کی بحالی میں ایک نیا سنگ میل اس وقت عبور ہوا جب امریکہ میں ایک ہی دن میں 20 لاکھ سے زیادہ افراد نے سفر کیا۔ مارچ 2020 کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ ایک دن میں اتنے زیادہ مسافروں نے فضائی سفر کیا۔ ٹرانسپورٹیشن سیکیورٹی ایڈمنسٹریشن نے اتوار کے روز بتایا کہ جمعے کو ہوائی اڈوں کے سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے 20,30,000 افراد گزرے۔ فروری کے بعد سے پروازوں میں نشستیں محفوظ کروانے کی شرح میں اضافہ ہوا ہے، کیونکہ ویکسین لگوانے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے اور کم از کم امریکہ کے اندر سفری پابندیوں میں نرمی کی گئی ہے۔ کرونا وائرس کی خبروں اور اعداد و شمار کے بعد آئیے آپ کے لیے کچھ اور خبریں اور رپورٹیں پیش کرتے ہیں۔ جنیوا میں بدھ کے روز صدر جو بائیڈن اور ان کے ہم منصب ولادیمیر پوٹن کی ملاقات سے قبل اتوار کے روز امریکہ اور روس نے ایک دوسرے کو مجرمانہ سائبر حملوں کا ذمہ دار ٹھہرایا۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے اے بی سی کے پروگرام دس ویک میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کسی ذمہ دار ملک کو رینسم ویئر سمیت سائبر حملوں میں ملوث جرائم پیشہ تنظیموں کو پناہ دینے کے کاروبار میں نہیں ہونا چاہیے۔ صدر بائیڈن یہ بات صدر پوٹن پر بالکل واضح کر دیں گے۔ جرائم پیشہ تنظیمیں روس کی حدود میں کام کر رہی ہیں اور ہم ان سے نمٹنے کے لیے روس تعاون کے منتظر ہیں۔ دوسری جانب صدر پوٹن نے سرکاری ٹیلی ویژن سے اتوار کے روز گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ روس سائبر حملوں کے مجرموں کو امریکہ کے ساتھ برابری کی بنیاد پر بے دخل کرنا چاہتا ہے، لیکن یہ واضح نہیں ہوا کہ وہ روسی اداروں پر کون سے حملوں کا ذکر کر رہے تھے جن کے بارے میں ان کا دعویٰ ہے کہ امریکہ سے کیے گئے۔ صدر بائیڈن نے برطانیہ میں G7 اجلاس کے موقع پر نیوز کانفرنس میں کہا تھا کہ روس کے ساتھ مذاکرات ممکن ہے، لیکن یہ شبہ بھی ظاہر کیا تھا کہ صدر پوٹن کا رویہ نہیں بدلے گا۔ کینیڈا کے صوبے آنٹیریو کے شہر لندن میں گزشتہ اتوار نفرت پر مبنی حملے میں ہلاک ہونے والے پاکستانی نژاد خاندان کے 4 افراد کو سپرد خاک کر دیا گیا۔ ہلاک شدگان کی نماز جنازہ لندن کے اسلامک سینٹر میں ادا کی گئی، جس میں عزیز و اقارب اور مسلم کمیونٹی سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر دیگر مذاہب سے تعلق رکھنے والے افراد بھی موجود تھے۔ گیتیارا انیس تفصیل بیان کرتی ہیں۔
خبر رسائی ادارے رائٹرز کے مطابق کینیڈا میں پاکستانی ہائی کمشنر رضا بشیر تارن نے جنازے میں شریک افراد سے کہا کہ کینیڈا کے جھنڈے میں لپٹے ہوئے یہ جنازے اس بات کے گواہ ہیں کہ کینیڈا کی پوری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے۔ حملے میں ہلاک ہونے والی خاتون مدیحہ بتول کے ماموں علی اسلام نے حاضرین کو بتایا کہ رنگ و مسلک سے قطع نظر جذبات کا اظہار، دعائیں، آنسو، ہمارے جاننے والے اور اجنبی افراد کی طرف سے موصول ہونے والے پیغامات زخموں کو بھرنے کی تلاش کی طرف پہلا قدم ہے۔ دوسری جانب جمعے کو خاندان کے قتل کے خلاف ہزاروں افراد نے لندن اونٹیریو کی سڑکوں پر مارچ کیا۔ مارچ کا آغاز اس مقام سے کیا گیا جہاں خاندان پر حملہ کیا گیا تھا۔ شرکا نے 7 کلومیٹر تک پیدل مارچ کیا اور نفرت پر مبنی حملے روکنے کے خلاف نعرے لگائے۔ شرکا نے نفرت پر غالب محبت، یہاں نفرت کا کوئی گھر نہیں جیسے پلے کارڈز تھام رکھے تھے۔ گزشتہ اتوار پیش آنے والے واقعے میں 20 سالہ شخص نتھیلیل ولڈمن نے کینیڈا کے صوبے اونٹیریو کے شہر لندن میں فٹ پاتھ پر ٹرک چڑھا کر مسلم خاندان کے 4 افراد کو ہلاک جبکہ 1 کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ مرنے والوں میں 40 سالہ سلمان افضال، ان کی 44 برس کی بیوی مدیحہ، بیٹی 15 سالہ یمنا اور سلمان کی 74 سالہ والدہ طلعت افضال بھی شامل تھیں، جبکہ سلمان کا 9 سالہ بیٹا فائز سلمان واقعے میں زخمی ہو گیا تھا۔ پولیس رپورٹ کے مطابق حملہ آور نتھینیل ولڈمن لندن شہر کا ہی رہائشی ہے، جس نے جان بوجھ کر رکاوٹ عبور کی اور چوراہے پر سگنل کے انتظار میں کھڑے خاندان کو اپنے ٹرک سے رونگ ڈالا۔ واقعے کے فوری بعد پولیس نے نتھینیل کو قریبی پارکنگ لاٹ سے گرفتار کر لیا تھا۔ ادھر حملے میں زندہ بچ جانے والے 9 سالہ بچے فائز سلمان کے بہتر مستقبل کے لیے چلائی جانے والی عطیہ مہم میں اب تک 8,50,000 سے زائد کینیڈین ڈالر جمع ہو چکے ہیں۔ اس مہم کا آغاز واقعے میں ہلاک ہونے والے سلمان کے دوست نے کیا تھا۔ گو فنڈ می کے نام سے چلائی جانے والی مہم کے لیے اب تک درجنوں افراد اپنے عطیات دے چکے ہیں۔ اس واقعے کے بعد ہر طبقہ فکر کی جانب سے افسوس کا اظہار کیا جا رہا تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے بھی اپنے ٹویٹر پیغام میں متاثرہ خاندان کے ساتھ دلی ہمدردی کا اظہار کیا تھا اور یقین دلایا تھا کہ وہ مسلم کمیونٹی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان نے بھی اس واقعے کی سخت مذمت کی تھی۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ یہ مسلمانوں کو ہدف بنا کر کی گئی دہشت گردی کا ایسا واقعہ ہے جس کی جڑیں اسلاموفوبیا میں ہے جو بڑھتا جا رہا ہے۔
سعودی قانون میں کی گئی ایک ترمیم کے تحت اب خواتین اپنے والد یا مرد سرپرست کی اجازت کے بغیر کہیں بھی تنہا سکونت اختیار کر سکیں گی۔ خبر رساں ادارے اے ایف پی کی ایک رپورٹ کے مطابق اس مقصد کے لیے سعودی حکام نے شریعہ عدالت کے ضابطہ کار کے آرٹیکل 169 کے اس پیراگراف کو حذف کر دیا جس کے تحت ایک بالغ تنہا طلاق یافتہ یا بیوہ عورت کو اس کے والد یا مرد سرپرست کی ذمہ داری قرار دیا گیا تھا۔ ترمیمی قانون میں لکھا گیا ہے کہ ہر سعودی بالغ عورت کو اپنی مرضی سے کہیں بھی تنہا رہنے کا حق حاصل ہے اور اس کا سرپرست اس کی شکایت تب ہی کر سکے گا جب وہ کسی جرم کی مرتکب پائی جائے گی۔ 2019 کے اوائل میں سعودی عرب نے خواتین پر عائد مرد کی سرپرستی کے نظام کے ناجائز استعمال پر نظر ثانی کا عندیہ دیا تھا جس کے تحت چند مہینوں اور خواتین کو سرپرست کی اجازت کے بغیر پاسپورٹ حاصل کرنے اور بیرون ملک سفر کرنے کی خود مختاری حاصل ہو گئی تھی۔ اور دنیا کی سب سے بڑی ای کامرس کمپنی ایمیزون کے بانی جیف بیزوس کے ساتھ آئندہ ماہ خلا کا سفر کرنے کے لیے ایک خالی سیٹ 2,80,00,000 ڈالر میں نیلام ہو گئی۔ البتہ یہ بولی جیتنے والے کا نام تاحال سی غیر راس میں ہے۔ جیف بیزوس اپنے بھائی مارک بیزوس کے ہمراہ اپنی کمپنی بلو اوریجنز کے تیار کردہ خلائی جہاز نیو شیپرڈ میں 20 جولائی کو خلا کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ تاہم دونوں بھائیوں کے ساتھ سفر کرنے کے لیے ایک خالی سیٹ کی نیلامی پیش کی گئی تھی۔ سدرا ڈار کی رپورٹ میں تفصیل سنیے۔
ہفتے کو ایک ٹویٹ میں بلو اوریجنز کمپنی نے بتایا کہ بیزوس برادرز کے ساتھ سفر کے لیے سیٹ 2,80,00,000 ڈالر میں نیلام ہو چکی ہے، تاہم ابھی مذکورہ خلائی سیاح کا نام ظاہر نہیں کیا جا رہا۔ کمپنی کا کہنا ہے کہ آئندہ چند روز میں بولی جیتنے والے سیاح کا نام ظاہر کرنے کے بعد اس پرواز میں جانے والے 4th کریو ممبر کا اعلان کیا جائے گا۔ بولی کا آغاز 19 مئی کو کیا گیا تھا جبکہ اس کی حتمی تاریخ 12 جون مقرر کی گئی تھی۔ بولی جیتنے والے شخص کے علاوہ 20 دیگر خواہش مندوں نے بھی اس سفر پر جانے کے لیے بولی لگائی تھی۔ جمعرات کو بولی 48,00,000 ڈالر تک پہنچ گئی تھی، تاہم ہفتے کو براہ راست آکشن کے دوران اس میں حیرت انگیز طور پر اضافہ ہوا۔ بولی سے حاصل ہونے والی رقم کا کچھ حصہ سائنس، ریاضی اور ٹیکنالوجی کی دنیا میں دلچسپی رکھنے والے طلبا کی حوصلہ افزائی پر خرچ کیا جائے گا۔ کیپسول اور بوسٹر پر مشتمل یہ خلائی جہاز 20 جولائی کو مغربی ٹیکساس کے صحرائی علاقے سے اڑان بھرے گا اور زمین کی سطح سے 100 کلومیٹر بلند پرواز کرے گا، جس میں مسافر کشش ثقل نہ ہونے کے تجربے کے علاوہ خلا سے زمین کا مشاہدہ کر سکیں گے، جبکہ اس پرواز کا دورانیہ 10 منٹ ہوگا۔ لانچنگ کے کچھ دیر بعد خلائی کیپسول بوسٹر سے الگ ہو جائے گا جبکہ بوسٹر کچھ دیر بعد زمین پر لینڈ کر جائے گا، جبکہ پرواز مکمل ہونے کے بعد کیپسول بھی تین پیراشوٹس کی مدد سے زمین پر اتر جائے گا۔ اس سے قبل نیو شیپرڈ بغیر کریو کے ایک درجن سے زائد کامیاب ٹیسٹ فلائٹس کر چکا ہے اور کمپنی کا کہنا ہے کہ اب وہ خلا پردوں کو خلا تک لے جانے کے لیے تیار ہے۔ کمپنی کے مطابق اس خلائی جہاز میں 6 نشستیں ہیں جبکہ اس میں جدید کیمرے نصب ہیں جو دوران پرواز اندر اور باہر کے تمام مناظر محفوظ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جیف بیزوس ای کامرس کے کاروبار کے علاوہ خلائی شعبے سمیت دیگر منصوبوں میں توجہ دینے کے لیے اگلے ماہ امیزون کے چیئرمین کا عہدہ چھوڑ رہے ہیں، تاہم وہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر کام کرتے رہیں گے۔ اسپیس ٹیکنالوجی میں جیف بیزوس کی دلچسپی ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب نجی شعبہ خلائی شعبے میں بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے۔ اس حوالے سے کاروباری شخصیت ایلن مسک کی اسپیس ایکس اور ورجن گلیکٹک نامی کمپنیاں بھی میدان میں ہیں۔
خبریں ختم ہوئیں لیکن ہمارا نیوز شو ابھی جاری ہے، ایک مختصر وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں مزید رپورٹوں کے ساتھ، ہمارے ساتھ رہیے گا۔
وائس آف امریکہ اردو کے ریڈیو شوز آپ سن سکتے ہیں میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو نشر کیا جا رہا ہے، اور آئیے اب آپ کو وہ رپورٹ سنواتے ہیں جس کا پروگرام کے آغاز میں ہم نے ذکر کیا۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں بگاڑ کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوگی۔ پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بات پیر کے روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے 2 روزہ غیر سرکاری مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ایک ایسے وقت پر کہی جب افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل تیزی سے جاری ہے اور دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا کہ افغان امن عمل میں کسی پیش رفت کے نہ ہونے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا سود مند نہیں ہوگا، کیونکہ ان کے بقول افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ خود افغانوں کو کرنا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ افغان صدر اشرف غنی ایک افغان وفد کے ہمراہ بہت جلد واشنگٹن کے دورے پر روانہ ہوں گے۔ پاکستان کے اعلی سفارتکار نے مزید کہا کہ وہ دعا گو ہیں کہ یہ دورہ اچھا رہے۔
of going to Washington is starting a new blame game and holding Pakistan responsible for all the ills and the lack of the process, you know, I think it will not help.
لیکن وہ یہ واضح کرنا چاہتے ہیں اگر اس دورے کا مقصد افغانستان کی صورتحال میں بگاڑ اور افغان امن عمل میں کسی پیش رفت کے فقدان کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرانا ہے تو ان کے بقول یہ کسی طرح سود مند نہیں ہوگا۔ پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بھی واضح کیا کہ افغانستان میں امن عمل ایک مشترکہ ذمہ داری ہے اور ان کے بقول کوئی بھی یہ بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوگا کہ اگر افغانستان میں معاملات خراب ہوتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے یہ بات ایک ایسے وقت کہی ہے جب افغان حکومت میں شامل بعض اعلی عہدیدار پاکستان کے بعض اداروں پر طالبان کی حمایت کا الزام عائد کرتے آ رہی ہیں، لیکن اسلام آباد ہمیشہ ایسے الزامات کی سختی سے تردید کرتا رہا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ قریشی نے کہا کہ پاکستان خلوص دل سے افغانستان میں قیام امن کے لیے کوشاں ہیں، لیکن ان کے بقول افغانستان میں امن عمل کو آگے بڑھانے کا فیصلہ افغانوں نے خود کرنا ہے۔ پاکستانی وزیر خارجہ نے مزید کہا کہ پاکستان افغانستان کے اندرونی معاملات میں مداخلت نہ کرنے کا واضح فیصلہ کر چکا ہے۔ ان کے بقول افغانستان میں ہمارا کوئی پسندیدہ گروپ نہیں ہے اور ایک عمومی تاثر یہ ہے کہ ہم طالبان کے حامی ہیں۔ ان کے بقول ایسا نہیں ہے۔ یاد رہے امریکہ اور افغان حکومت پاکستان پر یہ زور دیتے آ رہی ہیں کہ وہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے اپنا کردار ادا کرے، لیکن بین الاقوامی امور کے تجزیہ کار نجم رفیق کا کہنا ہے کہ یہ تاثر درست نہیں کہ پاکستان کا طالبان پر مکمل اثر و رسوخ ہے۔
دیکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ تھوڑا بہت جو بھی ان کے تعلقات رہے ہیں وہ رہے ہیں، لیکن وہ بالکل پاکستان کے اثر میں لوگ یہ ماننے کو تیار نہیں ہے، انٹرنیشنل کمیونٹی ماننے کو تیار نہیں ہے کہ افغان طالبان جو ہیں وہ پاکستان کے کہنے پہ کام نہیں کرتے۔
یاد رہے افغانستان سے غیر ملکی فورسز کے انخلا کا عمل تیزی سے جاری ہے، لیکن دوسری جانب افغان حکومت اور طالبان کے درمیان دوحہ میں گزشتہ سال شروع ہونے والا مذاکرات کا عمل تعطل کا شکار ہے، اور ان خدشات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ غیر ملکی فورسز کے انخلا کے بعد افغانستان کی سیکیورٹی صورتحال بگڑ سکتی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو ووٹ کا حق اور نمائندگی دینے کے حوالے سے ایک بار پھر بحث ہو رہی ہے اور اس بارے میں بات کی جا رہی ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں موجود ان پاکستانیوں کا ووٹ کا حق کیسے دیا جائے۔ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال نے حالیہ دنوں میں ایک بیان دیا جس میں ان کا کہنا تھا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں، جبکہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے ان کے ملک سے باہر حلقے بنا دیے جائیں۔ ان بیانات کو حکومتی وزراء کی طرف سے شدید تنقید کا نشانہ بنایا گیا ہے۔ اس بارے میں اسلام آباد سے آصم علی رانا کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی تعداد 90 لاکھ سے زائد ہے۔ ان پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینے کے لیے حالیہ دنوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت نے ایک آرڈیننس جاری کیا جس کے ذریعے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دے دیا گیا ہے، لیکن اس بارے میں طریقہ کار کیا ہوگا اس بارے میں کچھ بھی حتمی نہیں ہے۔ قومی اسمبلی میں ابھی قانون سازی ہونا باقی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے بیرون ملک پاکستانیوں کے حلقے بنانے کی بات کی، جبکہ مسلم لیگ نون کے رہنما احسن اقبال کہتے ہیں کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں۔
ہر امیدوار کو یہ حق بھی ہونا چاہیے کہ وہ کینوسنگ کر سکے۔ مجھے آپ یہ بتائیے کہ پاکستان کا جو کینڈیڈیٹ ہے، امیدوار ہے، وہ مڈل ایسٹ میں جو اس کے ووٹر ہیں ان کے پاس جا کے کیسے کنوینسنگ کر سکتا ہے؟ وہاں پہ تو وہ اپنے ملک میں سیاسی سرگرمیوں کی اجازت نہیں دیتے۔
احسن اقبال کے اس بیان پر شدید تنقید دیکھنے میں آئی۔ اس بارے میں وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں کہ اگر بیرون ملک پاکستانیوں کو مسائل کا نہیں پتا تو نواز شریف اسحاق ڈار بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔
احسن اقبال صاحب یہ کہتے ہیں بیرون ملک پاکستانیوں کو پاکستان کے مسائل کا ادراک نہیں، تو میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف آج کل کیا ہے؟ میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ان کے دو دوسرے لیڈر حسن نواز شریف، حسین نواز شریف، اسحاق ڈار، وہ آج کل کیا ہیں؟ وہ بھی تو اوورسیز پاکستانی ہیں۔
اس بارے میں سابق سیکرٹری الیکشن کمیشن قمر دلشاد کہتے ہیں کہ آئین کے مطابق تمام پاکستانیوں کو ووٹ کا حق حاصل ہے، لیکن اصل معاملہ طریقہ کار کا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ سب سے بہتر طریقہ خواتین اور اقلیتوں کی مخصوص نشستوں کی طرح انہیں الگ سے نمائندگی دینا ہے جس پر تمام سیاسی جماعتیں متفق ہو سکتی ہیں۔
خواتین کی خوان ہے یا منارٹیز کی ہے، اسی طرح قومی اسمبلی میں، صوبائی اسمبلی میں، سینٹ میں ہمارے اوورسیز پاکستانیوں کے لیے نمائندگی پارٹی کی پرائیورٹی بیسس پر دے دی جائے، اس میں خرچہ بھی کوئی نہیں ہوگا اور کسی پارٹی کو اعتراض میں ساری پارٹی کو نمائندگی ہو جائے گی۔
بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو موجودہ حکومت اس وجہ سے بھی اہمیت دے رہی ہے کہ گزشتہ سال مشکل حالات میں اوورسیز پاکستانیوں نے 29 ارب ڈالر کی ترسیلات زر بھجوائیں، جن کی وجہ سے پاکستان کی معیشت کو سہارا ملا۔ ماضی میں آئی ووٹنگ کے ذریعے ہری پور میں ضمنی انتخاب کے لیے ووٹ ڈالنے کا تجربہ کیا گیا، لیکن یہ تجربہ ناکام رہا اور صرف 174 افراد نے حلقے کے انتخاب میں اپنا ووٹ پول کیا۔ آصم علی رانا، اردو وی او اے، اسلام آباد۔
آپ نے کرپٹو کرنسی کا نام تو آج کل بہت سنا ہوگا، اس کا مستقبل کیا ہے، خاص طور پر ایسے میں جبکہ چین جیسے ملک نے، جس کی معیشت دنیا کی بہت بڑی معیشتوں میں سے ایک ہے، اسے اپنے ہاں ممنوع قرار دیا ہے۔ ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے کرپٹو کرنسی کے دو ماہرین تمجید اعجازی اور ہارون بلوچ سے گفتگو کر کے رپورٹ تیار کی ہے، آئیے سنتے ہیں۔
ایک ایسے وقت میں جبکہ چین جیسے ملک میں کرپٹو کرنسی کو ممنوع قرار دے دیا گیا ہے، یہ سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کرپٹو کرنسی کا فیوچر کیا ہے۔ ہم نے اس سلسلے میں دو ماہرین سے گفتگو کی ہے۔ تمجید اعجازی آسٹریلیا میں مقیم کرپٹو کرنسی کے ایک ماہر ہیں۔ اس حوالے سے انہوں نے وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے کہا،
اس میں اصل میں چائنا نے بین تو کی ہے، لیکن ساتھ میں انہوں نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی بھی لانچ کر دی ہے، گورنمنٹ بیکڈ۔ تو فیوچر وہی ہے کہ اس کی جو گورننس ہے آہستہ آہستہ وہ اسٹیبلش ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو جیسے ابھی چائنا نے گورنمنٹ بیکڈ کرنسی لانچ کی ہے، اس طرح دو اور ممالک ہیں جو اس یعنی پبلکلی اس کو لانچ کر رہے ہیں، اور باقی جتنے بھی سینٹرل بینکس ہیں وہ اس پہ کہنے کے کنسیڈر کر رہے ہیں یا ریسرچ پروجیکٹ کر رہے ہیں اس وقت۔ تو چائنا نے بھی جو اس کا پائلٹ رن کیا ہے اس میں تقریباً $300 ملین اکویلنٹ ٹرانزیکشنز پبلک نے کیے ہیں جو ڈیجیٹل یوان انہوں نے لانچ کیا ہے، اور 2022 تک یہ لوگ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ اس کو بالکل ایک سٹریم لائن کرنسی کے طور پہ لانچ کر دیا جائے گا نیشن وائڈ۔
اس سوال کے جواب میں کہ کیا آنے والے وقت میں روایتی پیپر کرنسی ختم ہو جائے گی. انہوں نے کہا
کہ ٹریڈیشنل کرنسی فوراً تو ختم نہیں ہوگی, اور اگر یہ سینٹرل بینک جو دنیا کے ہیں اور وہ اگر اپنی اپنی ڈیجیٹل کرنسی لانچ کر دیتے ہیں تو پھر غالب امکان یہی ہے کہ اب سے 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد جو پیپر بیسڈ کرنسی ہے وہ آلموسٹ بالکل ختم ہو جائے گی, اور ساری جو ٹرانزیکشن ہیں وہ ڈیجیٹل کرنسی میں ہی ہونا شروع ہو جائیں گی.
پاکستان میں کرپٹو کرنسی کے ایک ماہر ہارون بلوچ کہتے ہیں کہ مستقبل کرپٹو کرنسی کا ہی ہے. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا
جس طریقے سے ٹیکنالوجی نے ہماری دنیا ہماری لائف کے اندر آ کر ہمیں اتنا امپیکٹ کیا, اس کے بعد سے ہر جہت میں اس کے اندر گروتھ آئی ہے, تو کرپٹو کرنسی میں بھی گروتھ آئی. کرپٹو کرنسی 2009 کے بعد انٹروڈیوس ہوئی, بٹ کوائن اور ایتھیریم اور بہت ساری کرنسیز ہیں اس وقت. تو جس طریقے سے کرنسیز جیسے پہلے 2009 میں صرف بٹ کوائن تھا اور پھر اس کا جو اسکوپ دیکھ کر باقی لوگوں نے بھی اپنی اپنی کرنسیز انٹروڈیوس کرائی ہیں, اور اب اس وقت بہت ساری کرپٹو کرنسیز موجود ہیں. تو اس ٹرینڈ کو دیکھتے ہوئے ڈیفینیٹلی یہ آرگومنٹ بہت ویلڈ ہے کہ فیوچر جو ہے وہ کرپٹو کرنسی کا ہی ہے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اس وقت اس کی ریگولیشن کے وجہ سے پالیسیز نہیں ہیں, گورنمنٹ کی بیکنگ فلی نہیں ہے. وہ جو اس کا پروسیس ہے اس پروسیس کو ہم مائننگ کہتے ہیں, اور مائننگ کا جو پروسیس ہے وہ بہت کمپلیکیٹڈ ہے, ہر کوئی اس کو نہیں کر سکتا. تو اس کی جو ٹیکنیکلٹیز ہیں اس حوالے سے جو ہے وہ جو چیزیں اتنی کمپلیکس ہیں اس لیے جو سر اس کو تھوڑا سا گورنمنٹس اس کو اون کرنے میں ابھی ہچکچا رہی ہیں.
عمر عباس جعفری, اردو VOA, واشنگٹن.
میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے. تازہ ترین خبروں اور رپورٹوں کے ساتھ نیوز شو پیش کیا جا رہا ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ایران اور ایٹمی توانائی کے بین الاقوامی ادارے IAEA نے ایران کے ایٹمی ٹھکانوں سے متعلق مشاہدے کا معاہدہ ایک مہینے تک کے لیے بڑھا دیا ہے. یہ معاہدہ 21 مئی کو ختم ہو گیا تھا. آخری وقت میں یہ توسیع اس وقت عمل میں آئی جب ویانا میں ایران کے ایٹمی معاہدے پر ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان مذاکرات کا نیا دور شروع ہونے والا تھا. امریکہ اور ایران نے کہا ہے کہ وہ JCPOA نامی سمجھوتے پر عمل درآمد شروع کرنے کے مقصد میں برابر کے شریک ہیں. ٹرمپ انتظامیہ کے دور میں امریکہ نے 2018 میں اس سمجھوتے سے علیحدگی اختیار کر لی تھی اور ایران پر نئی تعزیرات لگا دی تھیں. اس کے بعد سے ایران نے متعدد اقدامات کیے ہیں جن میں اس سطح سے زیادہ یورینیم کی افزودگی شامل ہے جو JCPOA میں مقرر کی گئی تھی. موجودہ مذاکرات کی سربراہی یورپی یونین کر رہا ہے اور ان میں ایران, برطانیہ, چین, فرانس, جرمنی اور روس شامل ہیں, اور امریکہ کی شمولیت کلیدی لیکن بالواسطہ ہے. ان مذاکرات کا مقصد یہ ہے کہ دونوں ملکوں یعنی امریکہ اور ایران کی جانب سے معاہدے پر عمل درآمد کے مقصد کو پھر سے کس طرح حاصل کیا جائے. 19 مئی کو مذاکرات کے دور کے بعد یورپی خارجہ امور کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل اینریک مورا نے کہا کہ شرکا نے اچھی پیش رفت کی ہے اور اس معاہدے کو شکل دی جا رہی ہے. وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن نے ایک حالیہ ٹیلی ویژن انٹرویو میں کہا کہ ویانا میں ہونے والے مذاکرات میں یہ بات واضح ہو گئی ہے کہ ہر فریق کو کیا کرنا ہے تاکہ عمل درآمد پھر سے شروع کیا جا سکے. انہوں نے کہا کہ جہاں تک کہ امریکہ کا تعلق ہے ہمیں پتا ہے کہ وہ کون سی تعزیرات ہیں جو اس صورت میں اٹھائی جا سکتی ہیں اگر وہ نیوکلیئر معاہدے سے ہم آہنگ نہیں پائی جائیں گی. تاہم انہوں نے کہا کہ اس سے زیادہ ضروری بات یہ ہے کہ ایران کو یہ معلوم ہے کہ نیوکلیئر معاہدے میں اس سے کن باتوں پر عمل درآمد کرنا ہے, اور جو چیز ہم نے ابھی تک نہیں دیکھی وہ یہ ہے کہ ایران کو جو کچھ کرنا ہے اس کے لیے ایران تیار بھی ہے یا نہیں. یہ ایک امتحان ہے اور ہمارے پاس ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے. ایک اور انٹرویو میں وزیر خارجہ بلنکن نے اس بات پر زور دیا کہ امریکہ JCPOA میں واپسی کے لیے بالکل تیار ہے, اور اگر دونوں ممالک اس مقصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تو JCPOA کو ایک ایسے مضبوط معاہدے کی بنیاد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس سے پورے مشرق وسطی میں ایران کی جانب سے عدم استحکام پیدا کرنے کے طرز عمل پر بھی توجہ دی جا سکے. تاہم وزیر خارجہ بلنکن نے کہا کہ پہلا قدم معاہدے پر باہمی عمل درآمد کے لیے واپسی ہے. اسی بات پر ہم کام کر رہے ہیں, تاہم ابھی ہم اس چیز سے ناواقف ہیں کہ ایران اس معاہدے پر رضامند ہے یا نہیں.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی.
خاص خاص خبریں. پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ افغان امن عمل میں بگاڑ کی ذمہ داری پاکستان پر عائد نہیں ہوگی. وہ یہ بات پیر کے روز پاکستان اور افغانستان کے درمیان اسلام آباد میں ہونے والے دو روزہ غیر سرکاری مذاکرات کے افتتاحی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے بتا رہے تھے. نیٹو کے سیکرٹری جنرل نے برسلز اجلاس سے قبل کہا ہے کہ افغانستان میں ہوائی اڈے سمیت اہم انفراسٹرکچر کو برقرار رکھنے اور وہاں مدد فراہم کرنے کے طریقوں پر کام کیا جا رہا ہے. صدر جو بائیڈن آج برسلز میں نیٹو سربراہ اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں, جس کا مقصد روس اور چین کے اشتعال انگیز اقدامات کا مقابلہ کرنے کے لیے یورپی اتحادیوں سے مشاورت کرنا ہے. اور اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے بہجت جیلانی کو بھی پروگرام ختم کرنے کی اجازت دیجیے. خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے.